بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے قابل احترام بھائی اور بزرگوں, آج کی گفتگو کا موضوع ہے دین میں معاملات کی اہمیت. دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی اور نظام حیات ہے, اور دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر گوشے اور شعبے کے لیے, پوری زندگی کے لیے تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے, بلکہ اس دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق گزارنے کا نام ہی دین اسلام ہے. اور یہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں صبح سے شام تک, اس زندگی کے گزارنے کے لیے جو تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, علماء نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے: عقائد, عبادات اور معاملات. اگر ہم دیکھیں تو ہماری صبح سے شام تک کی زندگی کا ایک بہت تھوڑا حصہ ہے جس میں ہم خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. باقی ساری زندگی ہماری معاملات ہی میں گزرتی ہے. علامہ ابوبکر الجزائری نے منہاج المسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے, تقریباً 900 صفحات کی کتاب ہے, اور جس میں سے 300 صفحات کے لگ بھگ انہوں نے معاملات کے اوپر لکھے ہیں. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بیشتر حصہ ایسا ہے جس کا تعلق معاملات سے ہے. تو یہ معاملات کا دائرہ بہت وسیع ہے. رشتہ داروں کے درمیان معاملات ہیں, اولاد اور والدین کے درمیان معاملات ہیں, بہن بھائیوں کے درمیان معاملات ہیں, بیوی اور خاوند کے درمیان معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, معاشی اور کاروباری اور تجارتی معاملات ہیں, قانونی اور سیاسی معاملات ہیں. تو ظاہر ہے کہ کسی ایک نشست کے اندر ان تمام معاملات پہ گفتگو کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, لہذا آج کی گفتگو کے لیے میں نے معاملات میں سے جس حصے پہ آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھنی ہے اس کا تعلق صرف مالی امور سے ہے, جس میں تجارتی اور مالی معاملات اور لین دین اور قرض وغیرہ کے معاملات ہیں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو ہدایات دی ہیں تجارت اور کاروبار اور قرض کے معاملے میں, ان ہدایات میں جو اہم نکات ہیں سب سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. قرآن کریم کے اندر ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. ڈرو اس دن کا خوف کرو جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اس کے پاس لوٹائے اور پلٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم میں سے کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ میں جہاں آیت دین آئی ہے، اور یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت مبارکہ ہے، اس سے پہلے یہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، جو حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس ہمارے اندر ہو، خوف خدا ہمارے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی ہم اختیار کریں، اور آخرت میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ہم ڈریں اور خوف کریں۔ اس لیے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے سلسلے میں جو اہم ترین ہدایت ہے وہ یہ کہ خوف خدا کے ساتھ تمام معاملات جو ہے وہ کیے جائیں۔ دوسری ہدایت جو یہاں ہمیں ملتی ہے قرض اور ادھار کے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ کاروبار اور تجارت جو بھی معاملہ ہو اس کو لازماً ضبط تحریر میں لایا جائے، محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، اور یہی وہ حکم ہے جس کی خلاف ورزی کی وجہ سے بہت سارے بھائیوں کے درمیان کاروبار اور تجارت اور خرید و فروخت میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور پنچایتیں اور عدالتوں تک جو ہے وہ معاملات جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اعتماد کی بنیاد پہ ہوا، اعتماد اپنی جگہ لیکن اللہ اور رسول کے احکامات اپنی جگہ ہیں۔ اگر ہم جانتے بوجھتے بھی اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر کسی نہ کسی صورت میں ہمیں ان کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرض اور ادھار اور تجارت اور کاروبار کے معاملے میں جو چیز بھی ہو اس کو لازماً ضبط تحریر میں لایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قرض اور ادھار کا معاملہ ہے تو اس میں مدت کا تعین ضرور کیا جائے، بلکہ فقہا نے اس کی صراحت کی ہے کہ میعاد جو ہے وہ مبہم نہ ہو، بلکہ اس کے لیے مہینہ اور تاریخ بھی جو ہے وہ ضبط تحریر میں لائی جائے۔ پھر ایک اہم ہدایت بھی ملتی ہے کہ اگر معاملہ دست بدست ہو تو پھر تحریر کی ضرورت نہیں، لیکن اس پہ بھی اگر گواہ بنا لیے جائیں تو وہ بہتر ہے، اور ہر طرح کے معاملات میں دو گواہ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ دو گواہ رکھے جائیں، اور اگر دو گواہ نہ ملیں، مرد دو گواہ نہ ملیں، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو جو ہے وہ گواہ بنا لیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کسی کو اپنا مال قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے۔ ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر کوٹ کیا ہے، اور یہ حاکم کی روایت ہے۔ اگر کوئی فریق کے معاملہ نابالغ، ناسمجھ یا کسی وجہ سے معذور ہو تو پھر اس کی جگہ اس کا ولی اور سرپرست وکالت کرتے ہوئے یہ کام کرے گا۔ لکھنے والے کا فرض ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر تحریر لکھے اور پوری دیانتداری سے تحریر انجام دے، اور قرآن کریم میں جہاں یہ لکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جن فریقوں کے درمیان معاملہ ہو وہ خود نہ لکھیں، بلکہ تحریر ایک غیر جانبدار آدمی سے لکھوائی جائے، اور وہ پورے خوف خدا کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ وہ تحریر لکھے۔ پھر اس پہ جو گواہ بنائے جائیں، ان گواہوں کو جب ضرورت کے وقت گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور گواہی حق کے مطابق دیں۔ جھوٹ پر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا سنائی ہے، اور جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، لیکن جھوٹی گواہی جو ہے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک جھوٹی گواہی ہے. کسی بھی فریق کی طرف سے کاتب یا گواہوں پر دباؤ ڈال کر ناجائز فائدہ اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے تحریر لکھنی ہو اس پہ کسی نہ کسی فریق کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ تحریر اپنے مفاد میں لکھوائی جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر معاملہ قرض وغیرہ کا ہو تو لکھوانے کی ذمہ داری قرض لینے والے پر ہے, یعنی جس نے قرض لیا تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحریر لکھوائے. یہ تو وہ چند باتیں تھیں کہ جو کسی بھی قسم کا تجارتی یا کاروباری یا قرض ادار کا معاملہ اور معاہدہ ہو اس معاہدے کے بارے میں جن اصولوں کی پابندی مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ رہنما اصول رکھنا چاہتا ہوں کہ جو قرض ادار اور شراکت اور مل کر کاروبار کرنے اور مضاربت وغیرہ کے سلسلے میں فریقین کو آپس میں جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے, بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے یہ رہنما اصول ہیں جن کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو, جو بھی چیز جو ہے وہ تحریراً یا زبانی طے پائے, اس عہد کی پابندی فریقین کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے. اور وعدے کو پورا کرنا, عہد کو نبھانا, یہ ایمان کا لازمی بنیادی جز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, جو بھی عہد و پیمان تم کسی کے ساتھ کرتے ہو اس کو پورا کرو, قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ, جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا, عہد کو نہیں نبھاتا, وعدے کے مطابق عمل نہیں کرتا, اس کا کوئی دین نہیں, وہ بے دین انسان ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عہد کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وعدہ اور عہد جو ہے وہ لکھی ہوئی چیز کے بارے میں ہی ہو. یہ لکھی ہوئی جو دستاویزات ہوتی ہیں یہ تو پھر صرف اور صرف کسی نزاعی معاملے میں, کسی مشکل وقت میں جب کوئی فریق اس سے منحرف ہو جائے تو ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہیں, ورنہ ہر عہد کے لیے زبان ہی سب سے اہم چیز ہے. ایک آدمی کافر سے مسلمان ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو اس سے کوئی تحریری ثبوت تو نہیں لیا جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا. وہ زبان سے جب گواہی دیتا ہے اللہ کی وعدانیت اور رسول کی رسالت کی تو اس کو مسلمان تسلیم کر لیا جاتا ہے. اس لیے وعدہ اور عہد, خواہ تحریری ہو یا زبانی ہو, اس کے بارے میں اللہ کے ہاں سخت باز پرس ہوگی. اور وعدے کو پورا نہ کرنے والے کو بے دین کہا گیا ہے. اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافق کی چار علامات بتائی ہیں, بلکہ فرمایا کہ جس کے اندر چار چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہیں, ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی بھی ہے. دوسری چیز جو زندگی کا ایک اہم اصول ہے وہ ہے سچائی اور راست بازی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا, بلکہ سچوں کے ساتھ رہنے کا اور ان کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا. قولوا مع الصادقین, تو ہمیں اس معاملے میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ہمیشہ سچائی اور راست بازی سے کام لینا چاہیے. قرض ادار کاروبار ہو, ملازمت ہو, کہیں بھی ہمیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی وہ تمہیں نجات دے گی لیکن جھوٹ جو ہے وہ تمہیں ہلاک کر دے گا. تمہارے کاروبار کو, تمہارے اعتماد کو اور تمہاری نیکیوں کو, ہر چیز کو ہلاک و برباد کر دے گا اور ختم کر دے گا. اور منافقت کی چار علامات میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا بھی بتایا گیا ہے. تو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں سچائی اور راست بازی کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. تیسری ہدایت جو ہے وہ دیانتداری کی ہے. امانت ایک انتہائی اہم چیز ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے امانت کا بار آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پہ رکھا تو وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے, اور پھر انسان نے امانت کا بار جو ہے اس کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا لیا. اب اس کا حق ادا کرنا بھی انسان ہی کی ذمہ داری ہے, اور اس کی کتنی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت له, جو شخص دیانتداری نہیں کرتا, جو شخص امانت کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتا, اس کی حفاظت نہیں کرتا, بددیانتی اور خیانت کرتا ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. بددیانتی اور خیانت کرنے والا خائن انسان جو ہے, بددیانت انسان جو ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یقول انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فَإِذَا حَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو افراد یا گروہ آپس میں شریک ہوتے ہیں کسی معاملے میں تو میں ان میں تیسرا ہوتا ہوں جو ان کے اس کام میں, اس معاملے میں, اس کاروبار میں ان کا معاون ہوتا ہوں. کون معاون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں ان کے درمیان ان کی مدد کے لیے ہوتا ہوں جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے, اور جب وہ دوسرے سے خیانت کرتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور ان کو معاملات کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ کی حمایت اور اس کا ساتھ جو ہے اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے جب آدمی بددیانت اور خائن بن جاتا ہے. اسی لیے اس دیانت داری اور امانت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. چوتھی چیز اس معاملے میں, زندگی کے ہر معاملے میں جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے غلہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر نمی محسوس ہوئی, تو آپ نے پوچھا مالک سے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہوئی تھی اور اس پانی کی وجہ سے یہ غلہ بھیگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ بھیگا ہوا غلہ دکھانے کے لیے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, کہ جو شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہیں, ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ان سے نہیں ہے جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. آج ہم دیکھیں تو کاروبار میں, معاملات میں, خرید و فروخت میں کس طرح دوسروں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور اس کو کامیاب تاجر تصور کیا جاتا ہے جو دن پر بےمانیاں کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, دوسروں کی آنکھوں میں دودھ جھونکتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب اور ہوشیار اور تیز ترار آدمی ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے. اور یہ دھوکہ دینا دوسروں کو یہ حرام ہے, اور ہمیں حرام سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وہ سارے لوگ ایسے ہیں حصہ دار جو آپس میں مل کر کام کاروبار کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. تو زیادتی سے اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. اپنے ماتحتوں کو اور جو رعایا کے اندر شامل ہوں ان کو دھوکہ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے, اور اس سے منع فرمایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی رعایت میں کچھ لوگوں کو دے دے پھر وہ ان سے مرتے دم تک دھوکہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. کہیں بھی کسی انسان کو ذمہ دار بنایا گیا, اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں, وہ خواہ یہ حکومت کا کوئی منصب اور عہدہ ہو، خواہ کسی کمپنی اور ادارے کی طرف سے ہو، کہیں بھی کسی انسان کے پاس کوئی منصب اور عہدہ ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اس کی رعایا ہے، اس کی رعایت ہے، ان کے ساتھ اگر وہ دھوکہ کرتا رہے گا اور اسی حال میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ کاروبار اور تجارت کے معاملے میں اور مال حاصل کرنے کے معاملے میں حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بھی اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ سودی کاروبار ہے، شراب کا کاروبار ہے، خنزیر کا گوشت اور اس کے دیگر اعضاء اور چربی وغیرہ، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ خرید فروخت کرنا، نشہ اور اشیاء کی خرید فروخت کرنا، چوری کا مال جو ہے اس کی خرید فروخت کرنا، غصب کا مال اور جائیداد کی خرید فروخت کرنا، اور سود کا ہر طرح کا لین دین، اور بعض علماء نے سگریٹ کے کاروبار کو بھی جو ہے وہ حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور اس کمائی کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح کام کاروبار میں ناجائز طریقوں سے بھی پرہیز کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ مثلا رشوت ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ اسی طرح بتہ خوری ہے، زبردستی سے لوگوں کے مال جو ہے وہ غصب کرنا اور اڑا لینا، کہیں کسی منصب پہ آدمی ہو تو اس میں پھر یہ ہے کہ قوم کی امانتوں کا یا اس کمپنی اور ادارے کی امانتوں کا جو ہے وہ غلط استعمال کر کے اقربا پروری کرنا، ناجائز ٹیکس وصول کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعِلُ لِلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی اور بربادی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں اگر یہ مرد جو ہے وہ پیدا ہو جائے ناپ تول میں کمی کا، تو پھر ان کو قید ساری اور گرانی اور سخت مشقت اور حکمرانوں کے مظالم سے اپنی گرفت جو ہے اس سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ مشکلات ان لوگوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ مل کر کام کاروبار کر رہے ہوں تو ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے کے معاملے میں جو ہے وہ دھوکہ دہی سے اور کمی بیشی سے جو ہے وہ کام لیتا ہوں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قسمیں کھا کر مال بیچنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مال تو فروخت کر دے گا لیکن اس سے برکت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ مال کا عیب چھپانا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جو چیز اگر انسان فروخت کر رہا ہو تو اس کا عیب جو ہے وہ بتا دینا چاہیے۔ اسی طرح خواب خواہ قیمتیں بڑھانے کے لیے بولی بولنا کہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو خریدنا تو نہیں چاہتا لیکن یہ ہے کہ وہ اس بولی کے اندر شریک ہو جاتا ہے قیمت بڑھانے کے لیے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناجائز قرار دیا۔ احتکار، مال کو روک کر رکھنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے، اس پہ لعنت بھیجی ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ غلہ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ فروخت کے لیے بازار میں نہیں لاتے بلکہ ان کو روک کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جب قیمتوں کے دام چڑھے تو اس کے بعد جو ہے ان کو بازار میں لایا جائے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تجارت میں خرید فروخت کے لیے شریعت کے جتنے اصول ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہے، اور حرام طریقوں اور ناجائز طریقوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ جو مال حاصل ہوگا وہ حرام کا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے علم میں یہ بات ہو کہ جو شخص مال فروخت کر رہا ہے وہ چوری کا مال ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو خریدتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل جسد نبت من سخط فالنار اولی بہا، کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے، جس کی کمائی حرام کی ہو، فالنار اولی بہا، تو وہ آگ ہی کا مستحق ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی زمین ناحق دبا لی تو قیامت کے دن یہ اس زمین کے جو ساتوں طبقات ہیں ان کے اندر اس کو دسایا جائے گا۔ ریکارڈ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چوری اور غصب کے ذریعے سے، ناجائز طریقوں سے اگر انسان کسی کی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لے تو قیامت کے دن وہ حصال میں اللہ کے حضور آئے گا کہ اسے اپنے کندھے پہ اور اپنے سر پہ اس چیز کو اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. یہ جو زمین کے بارے میں ہے اس سے آپ اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ جو میراث کا مال ہوتا ہے, وراثت ہوتی ہے, اس کی تقسیم کے معاملے میں ہم مسلمانوں کے اندر کتنی ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں, اور ہمارے ہاں خواتین کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا الا ماشاء اللہ بہت محدود لوگ ہوں گے, بلکہ اکثر و بیشتر تو خواتین بیچاری جو ہیں مسلمان خواتین ہماری بہنیں انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ باپ کی وراثت میں ان کا بھی جائز حصہ ہوتا ہے, اور اگر کہیں وہ بیچاری اس وراثت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر لیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ معاشرے میں نقو بن جاتی ہیں, ان پہ طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بھائیوں سے بہرحال ان کا رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے اگر ان کو جو ہے وہ حصہ دے دیا جائے, تو کتنا بڑا ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ حق کسی کے حصے کے اوپر قبضہ کر لے گا اور اگر وہ زمین اور جائیداد ہے تو قیامت کے دن اس زمین کے 7 طبقات ہیں ان کے اندر اس انسان کو دھسایا جائے گا اور وہ 7 زمینوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا. تو دیکھیے کہ یہ معاملات کی کتنی اہمیت ہے, اور جس کے اندر ہم قرآن و سنت کی ہدایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ تو اللہ رسول کی ہدایات کے مطابق ہو لیکن زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں اللہ اور رسول کو مداخلت کرنے کی نعوذ باللہ کوئی اجازت نہیں, حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں پوری زندگی کے لیے ہدایات دیتا ہے, اور جس طرح اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عقائد اور نظریات کی اصلاح ضروری ہے, جس طرح عبادات میں اللہ اور رسول کی ہدایات کے اوپر عمل ضروری ہے, اس طرح معاملات میں بھی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق عمل ضروری ہے. حرام خور کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ بڑی معروف حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق, تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر یعنی نافرمان اور بدکار اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی نیکی اور سچائی کی راہ کو اختیار کیا. اب میں قرض کے معاملے میں چند اہم وضاحتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض کسی شدید ضرورت کے بغیر اور بہت بڑی مجبوری کے بغیر قرض لینا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب قرض لیا جائے تو ادائیگی کی نیت ضرور ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرض لیا اور ادائیگی کی نیت نہیں تھی وہ دراصل چور ہے. اب آپ دیکھیں کہ عملی زندگی میں ہمارا حال کیا ہے, عمومی طور پر مسلمانوں کا حال کیا ہے. افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرض ادار کا معاملہ کرتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت آتی ہے اور قرض واپس نہیں کیا جاتا. بعض لوگ اچھے حالات کے باوجود جو ہے وہ قرض واپس نہیں کرتے. اور اگر آپ اس معاملے میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی جو ملتی ہے اس کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ دین فلیس بالدینار والدرہم ولکن بالحسنات والسیئات, کسی آدمی کی موت واقع ہو گئی اور اس کے ذمے کو قرض باقی تھا تو اس قرض کی ادائیگی قیامت کے دن وہ درہم اور دینار سے نہیں بلکہ نیکیاں دے کر کرے گا, اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسروں کے جن کے حقوق اس کے ذمہ واجب الادا ہیں ان کے گناہوں کا بار اٹھا کر جو ہے وہ اس بوجھ کو اتارے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جنت میں داخلے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے قرض کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو حضور اس کے بارے میں پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے, اگر کوئی قرض اس کے ذمے ہوتا تھا اور اس کے وارث اس کو ادا کر دیتے تھے تو اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ سے الگ ہو جاتے تھے اور صحابہ اکرام کو حکم دیتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے, اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اب ہمارے یہاں افراد کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن ہمارے ملکوں کے اندر کیا حال ہے؟ بڑے بڑے سیاسی لیڈر, قوم کی جو امانتیں ہیں بینکوں کے اندر, وہاں سے قرضے لیتے ہیں اور ان کو ہڑپ کر جاتے ہیں, اور پھر نام نہاد حکمران جو قوم کی امانتوں کو اپنے لیے مال غنیمت اور باپ کی میراث سمجھ کر استعمال کرتے ہیں, وہ ان بڑے بڑے قرضوں کو معاف کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس معاف کرنے کا اختیار کہاں سے آیا؟ وہ تو قوم کا مال ہے, وہ تو اس پوری قوم کی امانتیں ہیں جن کے وہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے حوالے کی گئی ہیں. تو آپ پہلے حدیث مبارکہ سن چکے ہیں کہ جو لوگوں کی امانتوں کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرتا ہے, ان سے دھوکہ کرتا ہے, ان کے مال غلط اور ناروا طریقے سے استعمال کرتا ہے, اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی. تو ہمارا حال اس میں عام فرد سے لے کر حکمرانوں اور لیڈروں تک جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اس کے مقابلے میں آپ اللہ اور رسول کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دین کی تعلیمات کے اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں. ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے, یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے, ظاہر ہے یہی غریب کی عام سی تعریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکات بھی ہوگی, یعنی اس نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا ہوگا, عبادات بھی کی ہوں گی, لیکن کسی کا حق مارا, کسی کو گالی دی, کسی کو برا بھلا کہا, کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہے, تو اب یہ اہل حقوق آئے اپنے حقوق طلب کرنے کے لیے. اب جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں معاملہ درہم و دینار سے نہیں ہوگا, وہاں نیکیوں اور برائیوں سے معاملہ نمٹایا جائے گا. تو فرمایا کہ ان اہل حقوق کے جو بھی حقوق ہیں ان کے بدلے میں اس کی نیکیاں, وہ نمازیں اور وہ روزے جو کچھ اس نے کیا وہ ان کے اوپر تقسیم کر دی جائیں گی. پھر وہ ساری ختم ہو جائیں گی, لیکن لوگوں کے مطالبات ختم نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے گسیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس. اب بتائیے, یہ نمازیں اور روزے اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں تو یہ کس کام آئیں گے ہمارے؟ یہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگو, دین اسلام ہمیں پوری زندگی کے لیے ہدایات دیتا ہے. ہمارا عقیدہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو, ہماری عبادات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں, اور ہماری پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے, تبھی ہم دین اسلام کے اوپر چلنے والے ہوں گے. ایک اور ہدایت قرآن سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو شخص قرض لے تو قرض لینے والے کو مہلت دی جائے, اور اگر اس کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا. دیکھیے, اس ہدایت سے ایک بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک اسلامی سوسائٹی اور غیر اسلامی سوسائٹی کے اندر کتنا بڑا فرق ہے. غیر اسلامی سوسائٹی یہ ہے کہ مقروض اگر قرض نہیں دے سکتا تو اس کے اوپر سود جو ہے وہ اور سود در سود اضافہ مضافہ, قرآن کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے لیے, یعنی اس کے اوپر اور بڑھتا جائے گا. لیکن فی الواقع اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے, قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فی الواقع وہ مستحق اور ضرورت مند ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا تو ہم اسے معاف کر دیں گے, تو اللہ تعالی ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس سلسلے میں کام کاروبار اور تجارت کے حوالے سے بھی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کام کاروبار کرتے ہیں اور ان کے پاس ملازم ہیں لوگ. یہاں بھی جو بہت سارے معاملات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ اس سلسلے میں بڑی زیادتی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کم از کم اپنے بھائیوں کو تو توجہ دلا سکتے ہیں, اور خود اس معاملے میں جو ہے وہ احتیاط کی جو راہ ہے اور اللہ اور رسول کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے اپنے کام کاروبار ہیں ان کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں سلسلے میں وہ آجر اور آجیر کی جو کے بارے میں جو ہدایات اسلام کے اندر دی گئی ہیں کہ کسی مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں چار چار چھ چھ مہینے جو ہیں بلکہ سالوں تک لوگوں کو تنخواہیں نہیں دیتے اور اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. پانچ پانچ چھ چھ ہزار جو ہے وہ ویزے کے پیسے ان سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اقامہ اور واپسی کا ٹکٹ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے. 700-800 ریال ان کی تنخواہ ہوتی ہے. اگر آپ جمع تفریق کریں تو 2 سال کے اندر وہ گھر جانے کے واپس قابل بھی نہیں ہوتے. پھر ان کاروباری لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے جی اس کاروبار کے اندر تو کوئی بچت ہی نہیں ہے, ہم تو اس سے زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتے. پھر یہ آدمی جو ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ اگریمنٹ کیا ہے. تو اس نے اپنی مرضی سے وہ اگریمنٹ نہیں کیا ہوتا, اصلا اس نے مجبوری سے وہ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچارے کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. تو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا یہ غصہ اسلام ہے. تو ہمیں اس معاملے میں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل, یعنی میں عام طور پر عمومی طور پر مسلمان سوسائٹی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار ہو, کوئی اختیار ہو, دوسرے لوگ ہمارے ماتحت کام کر رہے ہوں تو ان کا جو ہے وہ خون اور پسینہ نچوڑ کر جو ہے اپنا بینک بیلنس بڑھانا, اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو دن دگنا اور رات چگنا اس کے اندر اضافہ کرنا, لیکن دوسری طرف وہ مزدور جو ہمارے پاس کام کرنے والا ہے اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم خرچہ اگر نہ دیں تو یہ پیسہ ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے حقوق اگر ہم یہاں نہیں دے رہے ہیں تو مرنے کے بعد کہاں سے دیں گے؟ وہ نمازیں اور وہ روزے اور وہ حج اور وہ زکاتیں اور وہ صدقے اور وہ خیرات, یہ سب کچھ ان والے حقوق کے اوپر تقسیم کر کے پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹے گی قیامت کے دن. اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز اور ناروا طریقوں سے, غلط طریقوں سے ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کرو, الا یہ کہ باہمی مشاورت سے اور ایک دوسرے کی رضامندی سے تم نے کوئی تجارت اور کاروبار اور شراکت کی ہے تو پھر تم ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ جائز طریقوں سے مال حاصل کر سکتے ہو, ناجائز طریقوں سے یہ کام جو ہے وہ تم نہ کرو. جو مثال میں نے آپ کے سامنے قرضوں کے حوالے سے رکھی ہے, الحمدللہ یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہمارے سابقہ حکمرانوں نے بھی اور بالخصوص موجودہ حکمرانوں نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ دینی جماعتوں کی جو قیادت ہے ان لوگوں کے ذمہ بھی قرض کے معاملے میں اگر کوئی مطلب یہ کہ ایسا جو ہے وہ مطلب یہ کہ کوئی ویک پوائنٹ مل جائے تو اس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف بھی جو ہے اشتہار لگائے جائیں. لیکن الحمدللہ دینی جماعتوں کی جو قیادت ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی جو ہے وہ ان کو نہیں ملا کہ جس نے بینکوں سے قرضے لیے ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھا لیے ہوں. الحمدللہ دینی جماعتوں کے لوگ سینٹ کے اندر بھی رہے ہیں, اسمبلیوں کے اندر بھی رہے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے قوم کی امانتوں کا انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا. بڑی لمبی طویل فرشتے ہمیں ملتی ہیں اس دور کے اندر جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لینے والوں اور کھانے اور ہڑپ کرنے والوں کی, لیکن الحمدللہ ان کے اندر علماء جو ہے وہ شامل نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے لوگ اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ پھر بھی علماء کو ہی بدنام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور قوم کی امانتوں کو جو ہے وہ اپنا مطلب یہ ہے کہ میراث کا مال سمجھ کر جو ہے اس کے اندر بددیانتی اور خیانت کی. میرے بھائی اور بزرگوں, ایک مسلمان کو اور بالخصوص تحریک اسلامی کے کارکنان کو اس معاملے میں ایک نمونہ ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ نمونہ صرف نماز روزے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں دوسروں کے لیے ایک مثال بننا چاہیے. ہمارے معاملات, ہمارے کاروبار, ہماری شراکت اور ہمارا آپس میں لین دین اور دوسروں کے ساتھ معاملات, ان میں بالکل سچائی ہونی چاہیے, دیانتداری ہونی چاہیے, راست بازی ہونی چاہیے, عیب کی پابندی ہونی چاہیے اور ہمیں ہر معاملے میں بالکل کھرا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس معاملے میں کیا درس ملتا ہے, کیا ہدایت ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے والوں نے مختلف الزامات لگائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کو ان کے سامنے اس حوالے سے اس طرح پیش کیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, میں نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا بیشتر حصہ گزارا ہے, کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہل مکہ اور کفار و مشرقین صادق اور امین کہتے تھے, تو یہ صادق اور امین آپ کو کیوں کہتے تھے؟ یہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین کہتے تھے جب ابھی اسلام نہیں تھا, جب نمازیں اور روزے تو تھے ہی نہیں, عقیدہ اسلامی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, یہ نبوت سے پہلے کے واقعات تھے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں اس قدر دیانتدار, راست باز, سچے اور کھرے انسان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اپنی امان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے تھے. جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو کفار اور مشرقین کی جو آپ کے جان کے دشمن تھے, بے شمار امان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا یہ نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں. مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے کس بات کی گواہی لی تھی کہ لوگوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف سے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کو سچا مان لو گے؟ حضور نے اپنی راست بازی اور سچائی کی ان سے گواہی لی تھی. یہ گواہی نہیں لی تھی کہ تم جانتے ہو کہ میں غارِ حرا کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ مراقبے کرتا ہوں, چلے کرتا ہوں, میں جو ہے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ طواف کرتا ہوں اور سجدے کرتا ہوں, بلکہ گواہی اس بات کی لی تھی کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی تمہارے سامنے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا. اور سب لوگوں نے جو آپ کی نبوت اور رسالت کے ماننے والے تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو ضرور تسلیم کر لیں گے اگر آپ یہ بات کہیں, اس لیے کہ ہم نے آپ کی بات زبان سے جو ہے سچائی کے علاوہ کبھی کوئی چیز سنی نہیں. تو میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس کے اوپر عمل ضروری ہے. بلکہ فی رسول اللہ اسوہ تن خاصانہ, پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں یہی نقشہ ملتا ہے, سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں یہی نقشہ ملتا ہے. اور بے شمار واقعات ہیں اس حوالے سے, وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تفصیل کا جو ہے یہ موقع نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہم اگر کہیں کسی ادارے کے اندر ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں, وہ کوئی کارخانہ ہو, کوئی فیکٹری ہو, کوئی دفتر ہو, کسی طرح کا بھی ادارہ ہو, فیلڈ میں ہوں, دفتر میں ہوں, تو اس میں بھی ہمیں دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے. وہاں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بددیانتی اور خیانت والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے, دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا چاہیے, اور بغیر مالک یا مدیر کی اجازت کے دفتر کی اور اس ادارے کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لانا چاہیے. بعض لوگ فوٹو کاپیوں کے حوالے سے قلم اور پینسل اور مطلب یہ ہے کہ دوسری دفتری استعمال کی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے. ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اپنے کسی معاملے کے لیے, آپ نے چراغ جلایا ہوا تھا اور کوئی سرکاری کام کر رہے تھے, تو جب آپ نے اس سے گفتگو شروع کی تو چراغ جو ہے اس کو بجا دیا. تو شخص نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ بیت المال کے مال سے جل رہا ہے, میں اور آپ اپنی پرائیویٹ زندگی کے معاملے میں بات کر رہے ہیں, تو میں بیت المال کا چراغ کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ پھر اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ خادم کو بھیجا کپڑا بیچنے کے لیے اور کپڑے کے ایک تھان کے اندر کہیں داغ لگا ہوا تھا, اور اسے یہ تاکید کی کہ جاؤ یہ مال فروخت کر کے آؤ لیکن یہ داغ جو ہے بتا دینا جب کسی کو بیچو گے. وہ بھول گئے, واپس آئے تو اس سے پوچھا کہ وہ بات. اب دیکھیں حلال و حرام کے معاملے میں, معاملات کے معاملے میں کتنے حساس تھے ہمارے بزرگان دین, ہمارے سلف صالحین. تو نکاح کے دن میں تو بھول گیا, آپ نے کہا پھر یہ سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو, صدقہ کر دو. بے شمار واقعات ایسے ملتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت کے لیے لے گئے, ابھی آپ کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہوا تھا, ابھی آپ پر وہی بھی نازل نہیں ہوئی تھی, آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, تو جو خادم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, واپس آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گواہی دی وہ کیا تھی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتداری اور احتیاط کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتے رہے, اور پھر جتنا نفع کسی عام انسان کو ہو سکتا تھا اس سے بہت زیادہ نفع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اور یہی وہ بات تھی کہ جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ معاملات کی بڑی اہمیت ہے. اسلام کی اگر آپ پھیلاؤ کے اندر اور اسلام کی تبلیغ کے اندر اور اسلام کی جو ہے بڑی وسعت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تاجروں کا بہت بڑا کردار ہے. وہ جب لوگوں سے معاملہ کرتے تھے خرید و فروخت کا تو اس میں جو ان کی دیانتداری حیض کی پابندی اور ان کا کھرا اور سچا پن تھا اس کی وجہ سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے اور مسلمان تاجروں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہے. میرے بھائیو اس معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اسوہ کو اختیار کرنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مال کے بارے میں ہمیں صرف ایک ہی بات کی فکر نہیں رہنی چاہیے کہ مال زیادہ سے زیادہ بنا لیا جائے اور کما لیا جائے, بلکہ سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان پانچ سوالوں میں سے دو سوال مال کے بارے میں, ایک یہ کہ مال کو کہاں سے کمایا, کن کن طریقوں اور کن کن ذریعوں اور کن کن راستوں سے یہ مال تیرے حساب کے اندر داخل ہوا تھا, تو کیا ہم اس احساس کے ساتھ روپیہ پیسہ ریال حاصل کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ کے ہاں بات پوچھو گی, اور پھر اس مال کو کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں, یہ دوسرا سوال ہے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا. اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ان سے ہوتی ہیں ہمیں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں توبہ کا طریقہ حقوق اللہ کے معاملے میں توبہ کے طریقے سے بالکل مختلف ہے. حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے, بلکہ ایک اور بڑی اہم بات جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ حقوق کی تین اقسام بتائی جاتی ہیں. ایک حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ایک حقوق ہیں انسان کے اپنے نفس کے, اور ایک حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے. اللہ کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی ہو جائے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, رحیم و کریم ہے, بڑا بادشاہ بخشنے والا مہربان ہے. اپنے نفس سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے گی تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے, لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو ہم ان کا حق ماریں گے زیادتی کریں گے تو یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس وقت ہوگا جب وہ فریق آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے, یا یہ ہے کہ اہل حق کا حق جو ہے وہ جو شخص بھی دیندار ہوگا وہ اس کے جو اس کی جو ہے وہ نیکیوں میں سے لے کر اس کو دے دیا جائے گا, تب اس کی جان چھوٹے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو توبہ کے سلسلے میں بھی یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے اور توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کرنے اور سنت رسول کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.